أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران, پہلی مجلس. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور غرور خود پسندی, نفرت و بیزاری کا سبب بنتی ہے. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, برے لوگوں کی ہم نشینی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا ہم نشین ہے وہ بھی برا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے, کفران نعمت سرمستی کی نشانی اور زوال نعمت کا سبب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران. آج کا ایران پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ضد سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ فضائی حملے جاری ہیں, جبکہ شہداء غزہ کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ہندوستانی وزیر اعظم سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو میں استقامتی فلسطینی گروہوں کی کارروائیوں کی حمایت اور صہیونی حملوں کی مذمت کی گئی ہے. ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور 2 زخمی ہو رہے ہیں, جبکہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگ جرائم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غزہ پر 32 دن بھی غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے جاری ہیں, جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. جنوبی غزہ کے علاقے رفح پر صہیونی حکومت کے حملے میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی حکومت کے اس حملے میں آنروا سے تعلق اسکول پر حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی طرح صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے رفح کے مرکز میں ایک تجارتی مرکز کے قریب واقع عز الدین عظام کے گھر پر حملہ کیا ہے. دوسری جانب غزہ پر قدس ہسپتال اور کمال ادوان ہسپتال کے اطراف میں صہیونی حکومت کی بمباری میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے, کہ جن کی ابھی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے. گزشتہ 32 دنوں سے غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف اسرائیل کی بربریت میں اب تک 10,328 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جبکہ 27,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت غزہ کے خلاف کسی بھی طرح کے انسانیت سوز جرائم سے گریز نہیں کر رہی ہے, اور اب اس نے غزہ اور جنوبی لبنان پر اپنے وحشیانہ حملوں میں وائٹ فاسفورس بموں کا استعمال شروع کر دیا ہے. غاصب صہیونی حکومت وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ اور جنوبی لبنان میں اپنے اہداف کو وائٹ فاسفورس بموں سے نشانہ بنا رہی ہے. وائٹ فاسفورس بم ایسے زہریلے کیمیاوی بم ہیں جن کے پھٹنے کے بعد ان کے اندر موجود کیمیائی مواد فضا میں ہی شعلہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے ہدف کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں. ان بموں کے استعمال سے لوگوں کی کھال, دل, گردوں اور جگر پر بہت زیادہ منفی اثرات پڑتے ہیں اور لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں. ان بموں سے انسانوں کے پھیپھڑے بھی بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. ان بموں سے مٹی پر بھی نہایت برا اثر پڑتا ہے, اور نہروں اور دریاؤں میں پہنچنے پر پانی کے جانور تک اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں. سن 1980 کے جنیوا سمجھوتے کے تحت ان ہتھیاروں کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کو جنگی جرم قرار دیا گیا ہے, جبکہ غاصب صہیونی حکومت جنوبی لبنان اور غزہ میں ان ممنوع ہتھیاروں کو عام شہریوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے.
فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے, جس میں صحت اور امدادی شعبے میں سرگرم اداروں اور تنظیموں سے غزہ اور فلسطین کے شمالی صوبے میں ضروری اشیاء اور امدادی سامان بھیجنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جارے صہیونی حکومت کی جانب سے ایمبولینس اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری آلات اور وسائل کے
داخل ہونے کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اسی طرح قدس ہسپتال کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور اس کے لیے ضروری سامان کی فراہمی میں صہیونی حکومت مسلسل رکاوٹ بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس ہسپتال میں موجود بے گھر افراد کی امداد اور اس کی خدمات مکمل طور پر بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے اندر ڈرون طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران متعدد ڈرونز کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یحییٰ سری نے مزید کہا کہ ان ڈرونز نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے حساس اہداف کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں نشانہ بنائے گئے فوجی اڈوں اور ہوائی اڈوں پر تمام سرگرمیاں ٹھپ پڑ گئی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فونی بات چیت میں غزہ میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم کا ذکر کرتے ہوئے ان واقعات کے کسی بھی تجزیے کو اس کی اصل وجہ پر توجہ دیے بغیر غیر منصفانہ اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں واضح کیا کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کا جائز حق ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کا مقابلہ کریں، اور تمام ممالک کو فلسطینی قوم کی جدوجہد کی حمایت کرنی چاہیے. صدر ایران نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے حالیہ آپریشن کو صہیونی حکومت کی فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضے، بچوں اور عورتوں کے قتل اور فلسطینی قوم کے تقدس کی بے حرمتی کی پالیسی نیز مجرمانہ اقدامات کا فطری رد عمل قرار دیا. انہوں نے خواتین اور معصوم بچوں کے قتل، ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد اور رہائشی علاقوں پر حملوں کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسان کے نقطہ نظر سے یہ جرائم ناقابل قبول ہیں. اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے بیان میں فلسطین کے تعلق سے حقیقی صورتحال روشن کیے جانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور غیر فوجیوں کے قتل عام پر صہیونی حکومت کی مذمت کی. اسلامی جمہوریہ ایران اور مصر کے وزراء خارجہ نے بھی فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر ٹیلی فونی گفتگو کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس گفتگو میں فلسطین میں جاری بحران کے خاتمے اور غزہ اور غرب اردن کے عام شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے بند کرانے اور مظلوم فلسطینی عوام تک امداد رسانی کا راستہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا. مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے جنگ کو روکنے اور غزہ کے لوگوں تک انسانی امداد بھیجنے میں مدد کے لیے دو طرفہ اور کثیر الجہتی مشاورت کے جاری رہنے پر زور دیا. اسی کے ساتھ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں بتایا کہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر او آئی سی کا ہنگامی سربراہی اجلاس بہت جلد ریاض میں ہوگا. یہ اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران اور بعض دیگر ملکوں کی درخواست پر ہو رہا ہے. اقوام متحدہ سے وابستہ ایک ادارے نے اپنی دل ہلا دینے والی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ متوسط طور پر ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور 2 دیگر زخمی ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے سوشل میڈیا نیٹ ورکس ایکس پر اعلان کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور 2 دیگر زخمی ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور امداد رسانی کی تنظیم اونروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر جاری اسرائیل کے حملوں میں مرنے والوں میں 67% بچے ہوتے ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل سے متعلق اہم انکشاف کر دیا. اخبار واشنگٹن پوسٹ کے 2 صحافیوں کرول لوئنگ اور فلپ روکر نے اپنی کتاب میں اکیلے ہی اسے برطرف کر سکتا ہوں۔ میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا تھا کہ قاسم سلیمانی کا قتل ان کی زندگی میں رونما ہونے والا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 3 سال بعد ہیوسٹن میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا کہ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی شہادت پر عمران خان کے رد عمل پر میں بہت حیران ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ قرار دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سابق کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوج کے دہشت گردانہ حملے میں اس وقت شہید ہو گئے تھے جب وہ حکومت عراق کی باضابطہ دعوت پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشاورت فراہم کرنے کی غرض سے عراق پہنچے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران، معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی سرگرمیوں اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ایران کی سفارتی کاوشوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کی آمد کی مناسبت سے ہزاروں کی تعداد میں اسکولی طلبا نے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ پر بمباری فوری طور پر بند اور صہیونی حکومت کے لیے تیل اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت غزہ کا میدان حق و باطل کا میدان ہے، جہاں کامیابی ایمان کی طاقت کی ہوگی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس موقع پر غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کی وحشیانہ بمباریوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کے لوگوں نے اپنے صبر و استقامت کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کی حمایت میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہی مغربی ملکوں، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور خود امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ملکوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، اور یہ وہ حکومتیں اور ممالک ہیں جو کسی بھی چیز کا جواز پیش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک احمق نے کہا ہے کہ برطانیہ میں فلسطینی عوام کی حمایت میں اجتماع ایران کا کام ہے، تو کیا لندن، پیرس کی بسیج، ایران کی رضاکار فورس نے یہ کام کیا ہے؟ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کا میدان غزہ اور اسرائیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کا میدان ہے۔ ایک طرف میدان ایمان ہے اور ایک طرف سامراجی طاقت ہے۔ البتہ سامراجی طاقت بم اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ جرائم اور مظالم کے ساتھ آئی، جبکہ ایمان کی طاقت اللہ کی مدد سے ان سب قوتوں پر غلبہ حاصل کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور فلسطین کی کامیابی حتمی ہے۔ سامعین، ایران کے صدر نے کہا ہے کہ شہداء فلسطین کے خون کی برکت سے دنیا کے عوام بیدار ہو گئے اور انہوں نے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے شہر سنندج میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج فلسطین کی صورتحال دنیا کے مسلمانوں اور اقوام عالم کے لیے دردناک ہے، اور یہ صورتحال دشمنان اسلام کی پیدا کی ہوئی ہے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے صوبہ کردستان کے شہر سنندج کے آزادی اسکوائر میں عوام کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ آج ہم غزہ میں جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانان عالم اور اقوام عالم کے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بھیانک، کریہ اور سیاہ منظر ہے، اور غرور، تکبر، ظلم و زیادتی اور جارحیت کا ایسا منظر ہے کہ لوگ ایسے درندہ صفت انسانوں کو انسان کہتے ہوئے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان نہیں بلکہ جانور اور اس سے بھی بدتر ہیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ ان تمام مسائل کے باوجود فلسطینی جوان استقامت، عزت، احترام اور دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کے راستے پر گامزن ہیں، اور ہمیں ان کی اس استقامت و پائے مردی اور قربانیوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج دنیا نے محسوس کر لیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے اصلی عامل امریکی ہیں، وہ انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں، اور جو انسانی حقوق کے دعوے دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صدر رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس کی بنیاد قتل و غارت اور جہریت پر مبنی ہے اور ایک جعلی حکومت ہے، کہا کہ دنیا کی بہت سی قوموں اور ممالک نے اسلامی جمہوری ایران کے موقف کی درستگی کو درک کر لیا ہے، اور شہداء فلسطین اور شہداء اقصی کے خون کی برکت سے دنیا بھر کے عوام بیدار ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ سامعین، ایران نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی نسل پرستانہ قتل عام کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر فوری طور پر عمل کریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وحشیانہ اقدام غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی فہرست میں شامل ایک اور شرمناک و مجرمانہ اقدام ہے۔ ناصر کنانی نے عالمی برادری، خاص طور سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے نسل پرستانہ قتل عام کے وحشیانہ سلسلے کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر فوری طور پر عمل کرے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت ایک ماہ سے جاری ہے، اور فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زائد صرف مظلوم اور ننھے بچے شامل ہیں۔ سامعین، ایران کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے تاکید کی ہے کہ اقتدار 1402 بری فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی یونٹوں نے کامیاب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اقتدار 1402 فوجی مشقیں 27 اکتوبر سے اصفہان کے علاقے نصر آباد کے علاقے میں شروع ہوئیں۔ ان دو روزہ فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی یونٹوں من جملہ پیدل فوج، بکتر بند، میزائل توپ خانے اور ایرو اسپیس، ڈرون، انجینئرنگ، الیکٹرانک جنگ، جدید ٹیکنالوجی کی جنگ، سائبر اور دیگر فوجی یونٹوں نے حصہ لیا۔ ان فوجی مشقوں کے موقع پر ایران کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ اقتدار 1402 فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی شعبوں میں دن اور رات میں مکمل مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی ٹیکٹک کا استعمال اور اہم کامیابیاں حاصل کی گئیں، جن سے مغربی ایشیا میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی و دفاعی طاقت و توانائی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے مختلف یونٹوں میں جملہ پیدل فوج، بختر بند میزائل، توپ خانے، ایرو اسپیس، ڈرون، انجینئرنگ، الیکٹرانک جنگ، جدید ٹیکنالوجی کی جنگ، سائبر اور دیگر فوجی یونٹوں نے اپنی مکمل توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اقتدار 1402 بری فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر کریم چشک نے ان فوجی مشقوں کے دوران ایرانی ساختہ مختلف ہتھیاروں کے استعمال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوجی مشقوں کے دوران وجر اور فتح نامی ایرانی ساختہ میزائلوں سے معینہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے دوحہ میں فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات اور غزہ میں عام شہریوں، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر میں اپنی سفارتکاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات اور صہیونی جہریت اور غزہ میں عام شہریوں، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی خونریزی روکنے کے لیے رائے حل کے حصول کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین کی حمایت ایک دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کی جانب سے ماضی سے کہیں زیادہ مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کیے جانے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام حریت پسندوں، بیدار ضمیروں، نیز روشن خیال اور آزاد انسانوں کو چاہیے کہ وحشیانہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں نہتے اور مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کا اپنا دورہ مکمل کر کے انقرہ کا بھی دورہ کیا، جہاں غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے بارے میں ترک حکام سے گفتگو کا عمل مکمل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے، نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاد سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر، کون سا پتھر، مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو
اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک